जी सामीन, प्रोग्राम गिर्दो पेश में सबसे पहले होंगी आलमी खबरें। स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथी सैयद गुलशन अब्बास नकवी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले बात अहम खबरों की सुर्खियां। हिंदुस्तान की रियासत मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, तमिलनाडु में डीएमके, केरला में बाएं मुहाज और आसाम में भारतीय जनता पार्टी को वाज़ बरतरी हासिल है। पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर जारी है और बाद शहरों में सख्तियां बढ़ाने का फैसला किया गया है। सहूनी फौज ने गरब उर्दन में फलस्तीनियों की इस्तकामती कार्रवाइयां दोहराए जाने के खौफ से हाई अलर्ट जारी कर दिया है और यमन की मुसल्ला अफवाज ने नजरान एयरपोर्ट और मलिक खालिद एयरबेस की हसास फौजी साइटों को निशाना बनाया है। और अब पेश है खबरों की तफसील। हिंदुस्तान की रियासत मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, तमिलनाडु में डीएमके, केरला में बाएं मुहाज और आसाम में भारतीय जनता पार्टी को वाज़ बरतरी हासिल है। हिंदुस्तान की जिन पांच रियासतों में असेंबली इंतखाबात हुए थे उनमें मगरबी बंगाल में हुक्मरान तृणमूल कांग्रेस मुसलसल तीसरी बार भारी अक्सरियत के साथ इख्तदार में आई है। मगरबी बंगाल की नंदीग्राम नशिस्त पर पहले तृणमूल कांग्रेस की सरबरा ममता बनर्जी की जीत का ऐलान किया गया मगर फिर बाद में बीजेपी उम्मीदवार से उनकी शिकस्त का ऐलान किया गया। मगरबी बंगाल में 292 नशिस्तों में से तृणमूल कांग्रेस ने 213 नशिस्तें हासिल की हैं। भारतीय जनता पार्टी को मगरबी बंगाल में ज़बरदस्त शिकस्त का सामना हुआ है। उसको सिर्फ 77 नशिस्तें हासिल हो सकीं लेकिन उसकी क़यादत में कौमी जमहूरी इत्तेहाद आसाम में हुकूमत बनाने जा रहा है। आसाम में ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने 16, आसाम गण परिषद ने 9, बीजेपी ने 60 और कांग्रेस पार्टी ने 29 नशिस्तें हासिल की हैं। उधर केरला में बाएं मुहाज लगातार दूसरी बार इख्तदार में आने में कामयाब हुआ। इस रियासत में सीपीआईएम ने 62, सीपीआई ने 17 और कांग्रेस ने 21 नशिस्तें हासिल की। तमिलनाडु में डीएमके ने बीजेपी की इत्तेहादी एआईडीएम को ज़बरदस्त शिकस्त देकर इख्तदार हासिल कर लिया है। डीएमके ने 131, एआईडीएमके ने 66, बीजेपी ने 4 और कांग्रेस ने 18 सीटें हासिल की हैं। हिंदुस्तान में कोरोना से मुतासरीन और अमवात में मामूली कमी का मुशाहदा किया गया है लेकिन हालात अब भी बहरानी बताए जाते हैं। नई दिल्ली से हमारे नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान की मरकजी वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि गुज़श्ता 24 घंटे में 3,68,147 नए मरीजों और 3,417 अमवात का इंदराज किया गया। यह ऐसी हालत में है कि इतवार को कोरोना के नए मरीजों की तादाद 3,92,452 नए मरीजों और अमवात 3,689 बताई गई थी। हिंदुस्तान में कोरोना से मुतासरीन की तादाद 2 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है और अमवात 2,19,000 के नज़दीक बताई गई है और कोरोना के ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 40 लाख के करीब पहुंच चुकी है। मज़ीद तफसीलात बयान कर रहे हैं दिल्ली से हमारे नुमाइंदे शमशाद कासमी।
दिल्ली समेत हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में लॉकडाउन लगाए जाने और पाबंदियां वज़ह किए जाने के बावजूद हिंदुस्तान में कोरोना की दूसरी लहर काफी जानलेवा साबित हो रही है और रोजाना कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़ती ही जा रही है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे में हिंदुस्तान में कोरोना के 3,68,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और 3,417 कोरोना मुतासरीन की मौत हो गई है। इसी मुद्दत में 3,732 कोरोना मरीज शिफायाब भी हुए हैं। हिंदुस्तान में कोरोना के कुल मामले 1,99,25,604 तक पहुंच गए हैं जबकि इस वबाई बीमारी में सेहतियाब होने वालों की मजमूई तादाद 1,62,93,003 हो गई है। हिंदुस्तान में अब तक कोरोना वायरस में मुबतला होकर 2,18,954 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। दिल्ली में गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना मुतासरीन की तादाद में कुछ कमी आई है और ये 20,394 تک پہنچی ہے جبکہ مرنے والوں کی تعداد 407 رہی ہے۔ دہلی میں کورونا سے اب تک 16,966 اموات ہو چکی ہیں اور اس وقت 92,290 مریض زیر علاج ہیں۔ کرونا وائرس کی اس دوسری لہر کی شدت کے ساتھ ہی دہلی اور ملک کے دوسرے علاقوں کے اسپتالوں میں آکسیجن اور دوسرے طبی وسائل کی کمی کے سبب مریضوں کی مسلسل موت ہو رہی ہے۔ ہندوستان کی جنوبی ریاست کرناٹک کے چام راج نگر کے ایک اسپتال میں آکسیجن کی کمی سے 24 مریضوں کی موت ہو گئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ جان گنوانے والے زیادہ تر مریض وینٹیلیٹر پر تھے۔ کچھ دنوں قبل ایسا ہی ایک حادثہ دہلی کے بترا اسپتال میں رونما ہوا تھا جب آکسیجن ختم ہونے سے ایک ڈاکٹر سمیت 8 مریضوں کی موت ہو گئی تھی۔ ایسی صورتحال کا ہندوستان کی عدالت عظمیٰ نے از خود نوٹس لیا ہے اور مرکزی اور ریاستی حکومتوں کو آکسیجن کی کمی اور علاج معالجے میں ہو رہی مشکلات کو دور کرنے کے لیے ضروری ہدایات دی ہیں۔ شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دہلی۔
پاکستان میں بھی کورونا کی تیسری لہر جاری ہے اور بعض شہروں میں سختیاں بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق سندھ حکومت نے کراچی کے بعض علاقوں اور حیدرآباد میں سختیاں بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ کووڈ ٹاسک فورس کے اجلاس میں کیا گیا۔ ادھر لاہور میں کورونا کو کنٹرول کرنے کے لیے سختیاں جاری ہیں اور ماسک نہ لگانے اور جسمانی دوری برقرار نہ رکھنے پر درجنوں افراد پر جرمانہ کیا گیا اور متعدد کے خلاف مقدمات قائم کیے گئے۔ دوسری جانب پاکستان کے نیشنل کرونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 4,213 نئے مریضوں اور 79 اموات کا اندراج کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کرونا سے انتقال کرنے والوں کی تعداد 18,149 اور کل متاثرین کی تعداد 834,146 ہے۔ پاکستان میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 87,953 ہے، جن میں سے 5,377 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ صہیونی فوج نے غرب اردن میں فلسطینیوں کی استقامتی کاروائیاں دوہرے جانے کے خوف سے ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے۔ فلسطین کے انفارمیشن سینٹر کی رپورٹ کے مطابق صہیونی حلقوں کو یہ خوف لاحق ہے کہ زاترا چیک پوسٹ پر ہونے والی کاروائی فلسطین استقامتی فورسز کی آخری کاروائی نہیں ہوگی، بلکہ اسے دہرایا بھی جا سکتا ہے، اور اسی بنا پر اس غاصب حکومت نے غرب اردن کے مختلف علاقوں میں اپنے فوجیوں کی تعداد بڑھا دی ہے۔ اتوار کو زاترا چیک پوسٹ پر فلسطینیوں کی جانب سے کی جانے والی کاروائی میں 3 فلسطینی فوجی زخمی ہو گئے تھے، جن میں سے 2 کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ صہیونی ذرائع ابلاغ نے اتوار کی رات مغربی رام اللہ کی بنیامین یہودی کالونی میں ایک بم دھماکہ ہونے کی خبر دی تھی۔ تحریک حماس اور جہاد اسلامی فلسطین نے اس کارروائی کو فلسطینیوں کے خلاف صہیونی حکومت کے جارحانہ اقدامات کا جواب قرار دیا ہے۔ دریاسنا غرب اردن میں صہیونی فوجیوں کی فائرنگ میں ایک فلسطینی خاتون شہید ہو گئی۔ فلسطینی نیوز ایجنسی معا کی رپورٹ کے مطابق نوحالین کالونی کی 60 سالہ خاتون رحاب محمد موسیٰ خلف زاؤل، جو جنوبی بیت لحم میں غاصب صہیونی فوجیوں کی فائرنگ میں زخمی ہو گئی تھیں، زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہو گئیں۔ صہیونی فوجیوں نے پیر کو جنوبی بیت لحم میں واقع اتی سیون کالونی کے چوراہے کے قریب ایک فلسطینی خاتون کو گولی مار کر زخمی کر دیا تھا۔ میڈیا ذرائع نے اسی طرح جنوبی غرب اردن کے نابلس شہر پر صہیونی فوجیوں کے حملے کی خبر دی ہے۔ صہیونی فوج کے یہ حملے جنوبی شہر نابلس میں فلسطینیوں کی استقامتی کارروائی اور اس میں کچھ صہیونیوں کے زخمی ہونے کے بعد انجام پا رہے ہیں۔ یمن کی مسلح افواج نے نجران ایئرپورٹ اور ملک خالد ایئر بیس کی حساس فوجی سائٹوں کو نشانہ بنایا ہے۔ الجزیرہ ٹی وی نے رپورٹ دی ہے کہ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے پیر کو اعلان کیا ہے کہ فوج اور عوامی رضاکار فورس نے 2 بدر بیلسٹک میزائلوں اور قاصف کے 2 قسم کے 4 ڈرون طیاروں سے جنوبی سعودی عرب کے خمیس مشیت علاقے میں ملک خالد ایئر بیس اور نجران ہوائی اڈے پر بمباری کی ہے۔ یحییٰ سری نے کہا کہ یہ حملہ یمنی عوام کے خلاف جارحیت اور محاصرے کا جواب ہے اور یہ یمن کا قانونی حق ہے۔ گزشتہ روز بھی یمنی فوج نے قاصف کے 2 قسم کے ڈرون طیاروں سے ملک خالد ایئر بیس کو نشانہ بنایا تھا۔ یمن کی فوج اور رضاکار فورس نے گزشتہ مہینوں کے دوران جیزان اور ابہا ہوائی اڈوں اور ملک خالد ایئر بیس کو کئی بار میزائلی اور ڈرون حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ شمالی شام کے صوبہ رقہ میں ایک موٹر سائیکل بم دھماکے میں 7 افراد جاں بحق اور زخمی ہو گئے ہیں۔ شام کی سرکاری نیوز ایجنسی سانا کی رپورٹ کے مطابق یہ دھماکہ صوبہ رقہ کی مضافاتی کالونی السلوک میں ہوا ہے، جس کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک اور 5 زخمی ہو گئے۔ اس رپورٹ کے مطابق یہ موٹر سائیکل بم دھماکہ ترکی کے حمایت یافتہ گروہوں کے زیر قبضہ علاقے الصنعاء میں ہوا ہے۔ شمالی اور مشرقی شام کے علاقوں پر ایک عرصے سے ترکی، امریکہ اور ان سے وابستہ عناصر کا قبضہ ہے۔ شام کی حکومت نے بارہا زور دے کر کہا ہے کہ ملک میں ترکی کے فوجیوں اور اس سے وابستہ عناصر کی موجودگی شام کے اقتدار اعلیٰ کی خلاف ورزی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ تہران گروپ 4+1 کے ساتھ مذاکرات میں پابندیوں کے مکمل خاتمے پر ڈٹا ہوا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے پیر کو ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ ایران کی حتمی پالیسی یہ ہے کہ امریکہ قرارداد 22-31 کے تحت ایٹمی سمجھوتے میں پوری طرح واپس آئے اور معاہدے کی ایک ایک لفظ پر عمل کرے۔ انہوں نے کہا کہ نہ ہی ہمیں کوئی جلدی ہے اور نہ ہی ہم مذاکرات کو طول دینے کے کھیل میں شامل ہوں گے، بلکہ امریکہ کو بیک وقت پوری طرح ایٹمی سمجھوتے میں واپس آنا پڑے گا اور ہم اس کی واپسی کی سچائی کو پرکھیں گے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ وزیر خارجہ محمد جواد ظریف کے علاقے کے دورے کا ویانا میں ایٹمی سمجھوتے کے مشترکہ کمیشن کے مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جواد ظریف کا خلیج فارس کے علاقے کے ممالک کا دورہ رمضان ڈیموکریسی کے تناظر میں انجام پا رہا ہے اور اس دورے کا سلسلہ تمام اسلامی ممالک تک جاری رہ سکتا ہے۔ خطیب زادہ نے ایران اور امریکہ کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے سلسلے میں شائع ہونے والی خبروں کے بارے میں کہا کہ قیدیوں کا موضوع ایک انسانی موضوع ہے اور اس پر ایٹمی سمجھوتے یا دیگر مسائل سے بالا تر ہو کر غور کیا گیا ہے۔ خطیب زادہ نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان مذاکرات اور ریاض کے ساتھ تعلقات کے لیے سنجیدہ اقدام انجام پانے کے سلسلے میں کہا کہ ایران ہمیشہ اپنے پڑوسیوں من جملہ سعودی عرب کے ساتھ ہر شکل میں اور ہر سطح پر مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب ریڈیو تہران کا سیاسی تبصرہ۔ یوم ضربت امام علی، یوم معلم اور یوم محنت کشاں کے موقع پر ٹیلی ویژن کے ذریعے قوم سے براہ راست خطاب کرتے ہوئے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام کی حیات طیبہ کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے خطاب کے ایک اور حصے میں یوم اساتذہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اساتذہ کے کاندھوں پر ماضی کی میراث نئی نسل کو منتقل کرنے کی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اساتذہ اکرام ملکی ترقی و پیش رفت کے ہراول دستے کے کمانڈر ہیں۔ عالمی یوم محنت کشاں کے حوالے سے رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ محنت کشوں کی مشکلات اور پریشانیوں کو سمجھنے اور انہیں دور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمام محنت کشوں کو بیمہ اور جاب سیکیورٹی حاصل ہونا چاہیے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی قدس فورس کو مغربی ایشیا میں پسپائی پر مبنی سفارتکاری کا سلسلہ روکنے والا سب سے مؤثر عنصر قرار دیتے ہوئے زور دے کر کہا کہ قدس فورس نے علاقے میں اسلامی جمہوریہ کی خود مختار اور پروقار پالیسی کو وجود عطا کیا۔ آپ نے اسلامی جمہوریہ ایران میں قدس فورس کے کردار کے بارے میں مزید کہا کہ ان دنوں ملک کے بعض حکام سے ایسی باتیں سننے میں آئیں جو تعجب خیز اور افسوسناک ہیں۔ ہم نے سنا کہ اسلامی جمہوریہ کے دشمن اور مخالف ذرائع ابلاغ نے ان باتوں کو نشر کیا۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے فرمایا کہ انسان یہ باتیں سن کر واقعی افسوس کرتا ہے، ان میں بعض باتیں دشمن کی معاندانہ باتیں ہیں۔ امریکہ کی باتوں کو دہرایا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکی تو برسوں سے علاقے میں اسلامی جمہوریہ ایران کے اثر و رسوخ سے ناراض اور پریشان ہیں، اسی وجہ سے قدس فورس سے ناراض ہیں، اسی وجہ سے شہید سلیمانی سے بھی ناراض تھے، اور اسی وجہ سے انہوں نے شہید سلیمانی کو شہید کیا۔ جو چیز بھی علاقے میں اسلامی جمہوریہ کے فکری اثر و رسوخ کا باعث بنے وہ ان کی نظر میں بری ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے یاد دہانی کرائی کہ ملکی پالیسی کے پروگرام گوناگوں اقتصادی، عسکری، سماجی، علمی، ثقافتی پروگراموں، نیز سفارتی روابط اور خارجہ تعلقات کا مجموعہ ہوتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ساری چیزیں مل کر کسی ملک کی پالیسی کے خد و خال طے کرتی ہیں۔ سارے شعبوں کو باہمی ہم آہنگی کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے اور ایک ساتھ آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی کا کہنا تھا کہ اگر ایک شعبہ دوسرے شعبے کی نفی کرے اور دوسرا شعبہ اس پہلے شعبے کی نفی کرے تو یہ بے معنی ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے جو اسلامی جمہوریہ ایران کے عہدیدار سے اسلامی جمہوریہ کے عہدیداروں سے سرزد نہیں ہونی چاہیے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے قدس فورس کے کردار کی قدردانی کرتے ہوئے کہا کہ واقعی قدس فورس مغربی ایشیا میں پسپائی پر مبنی سفارتکاری کا سلسلہ بند کرنے والا سب سے مؤثر عنصر ہے۔ قدس فورس نے مغربی ایشیا میں اسلامی جمہوریہ کی خود مختار پالیسی اور اسلامی جمہوریہ کی پروقار سیاست کو وجود عطا کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مغربی طاقتوں کی ضد ہے کہ ملک کی خارجہ پالیسی کا رجحان ان کی طرف ہو اور وہ ان کے پرچم تلے آگے بڑھیں، وہ بھی فرما برداری کی شکل میں، کیونکہ برسوں تک یہی صورتحال تھی۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے فرمایا کہ قاجاریہ دور کے اواخر میں بھی اور پہلوی حکومت کی طولانی مدت کے دوران بھی ایران مغرب کی سیاست کے زیر تسلط تھا۔ اسلامی انقلاب نے ایران کو مغرب کے قبضے سے باہر کھینچ لیا، جس کے بعد ان 40 برسوں میں مغربی ممالک، یورپ اور امریکہ نے مستقل یہ کوشش کی کہ اس ملک پر ان کا پرانا تسلط بحال ہو جائے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ جب چین، روس اور اپنے ہمسائے ملکوں سے سیاسی و اقتصادی روابط قائم کرتا ہے تو انہیں بہت غصہ آتا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے کہا کہ وہ ہماری کمزور ہمسائے ممالک پر دباؤ ڈالتے ہیں اور انہیں روکتے ہیں، ان چیزوں کا ہم خود مشاہدہ کرتے رہے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے مزید کہا کہ مجھے ایسی کئی مثالیں یاد ہیں کہ جب ہمارے ہمسایہ ممالک کے اعلیٰ رتبہ حکام ایران کا سفر کرنا چاہتے تھے اور امریکیوں نے جا کر ان کا دورہ کینسل کروا دیا۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کا کہنا تھا کہ مغربی طاقتیں ایران کی ہر طرح کی سفارتی سرگرمیوں کے خلاف ہیں، لیکن اسلامی جمہوریہ ایران ان کی اس خواہش کو دیکھ کر پسپائی اختیار نہیں کر سکتا۔ ہمیں خود مختاری کے ساتھ باعزت طریقے سے اور پوری محنت اور بھرپور توانائی سے کام کرنا ہے، اور علاقے میں یہی کام قدس فورس نے کیا ہے۔ اسٹوڈیو میں گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ ہی ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی، بہت شکریہ نوازش۔
آپ نے سنا رہبر انقلاب اسلامی کی کل کی گفتگو کے حوالے سے بیانات جو سرکاری ٹی وی پر نشر ہوئے۔ اس خطاب کے چند اہم نکات نے تبصرے میں جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی روشنی، تاکہ سامعین اور واضح انداز سے آپ کی گفتگو کو جو ہے وہ محسوس کر سکیں۔ تو اس میں خارجہ پالیسی کا بھی ڈاکٹر صاحب ذکر ہوا ہے، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟
خوب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بڑا بھرپور خطاب تھا اور خطاب کے اندر بیک وقت کئی مناسبتیں تھیں، جس کی وجہ سے رہبر معظم کو ان تمام موضوعات پہ روشنی ڈالنی پڑی۔ خود یوم ضربت امیر المومنین علیہ السلام تھا، 19 رمضان کی مناسبت تھی، پھر امیر المومنین کی زندگی کے عنوان سے انہوں نے بڑی تفصیل سے، میں سمجھتا ہوں کہ بڑے مختصر اور جامع انداز سے امیر المومنین کی سیرت بیان کی، اور کس انداز سے ہمیں اپنی عملی زندگیوں میں اس کو رائج کرنے اور جو سیاسی حکام ہیں حکومتی عہدیدار ہیں ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے. تو ایک بڑا خوبصورت ایک انہوں نے ایک سیرت کے عنوان سے گفتگو تھی. پھر یوم مئی تھا اور ظاہر ہے ایک اہم دن ہے اور
محنت کشوں کے حوالے
اور محنت کشوں کے عنوان سے چونکہ ایک بہت بڑی تعداد ہر ملک میں محنت کشوں کی ہوتی ہے اور وہ ہمیشہ ایک پسا ہوا اور مظلوم اور مستضعف طبقہ سمجھا جاتا ہے, تو اس کی طرف بھی رہبر معظم نے بعض عملی چیزوں کی طرف نشاندہی کی ہے کہ ایران کے اندر محنت کشوں کے لیے مزدوروں کے لیے یہ کام ہونے چاہیے. اسی طرح چونکہ ایران کے اندر اس دن کو یوم استاد کے طور پہ بھی ٹیچر ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے
دو مئی کو
چونکہ ایران کی ایک بہت عظیم شخصیت بلکہ ایران کے اسلامی انقلاب کی فکری بنیادوں میں جن کا بڑا بنیادی کردار ہے شہید مرتضیٰ مطہری, ان کا یوم شہادت بھی تھا تو اس مناسبت سے بھی گفتگو تھی. لیکن جو آپ کا سوال ہے خارجہ تعلقات کے عنوان سے, دیکھیں رہبر معظم تقریبا اپنے ہر خطاب میں اس طرف ضرور اشارہ فرماتے ہیں, چونکہ اس وقت ایران کو داخلی عنوان سے کوئی اتنے مسائل نہیں ہیں, تمام تر مسائل جو ہیں وہ خارجہ تعلقات کی وجہ سے ہیں یا خارجہ پالیسی کے عنوان سے ہیں یا جو عالمی سامراجی طاقتیں ہیں انہوں نے خارجہ میدان کے اندر ایران کے خلاف جو سازشیں تیار کر رکھی ہیں اور جس انداز سے انہوں نے گزشتہ 40-42 سال سے ایران کو عالمی سطح پہ تنہا کرنے کی کوشش کی ہے, تو رہبر معظم ہمیشہ اس کی طرف جو ہے وہ ضرور اشارہ فرماتے ہیں. اور اس دفعہ بھی انہوں نے ایران کی تھوڑی سی تاریخ کی طرف اشارہ کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ایران کی تاریخ میں ماضی میں بھی چاہے وہ قاجاریہ کا دور ہو چاہے یہ پہلوی دور ہو, اس زمانے میں بھی جو عالمی طاقتیں تھیں اس وقت کی سپر طاقتیں تھیں وہ ڈکٹیٹ کرواتی تھیں اور ان کی ایک عادت بن گئی کہ جیسے ایران اب ہمیشہ کے لیے ان کی ڈکٹیشن لے گا, ان کے پرچم تلے رہے گا اور انہی کی بات مانے گا اور ان کے کہے پہ ہی سب کچھ اپنی پالیسیاں مرتب کرے گا. تو اس رہبر معظم نے کہا کہ یہ اب خواب دیکھنا وہ چھوڑ دے. اب وہ تسلط والی جو کیفیت تھی وہ نہیں ہے. انقلاب کی کامیابی کے بعد ہم نے آزادی اور خود مختاری کا سفر جو ہے وہ اختیار کیا. ہم نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے لا شرقیہ اور لا غربیہ کے اس اصول کو اپنایا ہے. لہذا اب اگر کوئی باہر کی طاقت جو یہ کوشش کرتی ہے کہ وہ ہمیں ڈکٹیٹ کرے تو اسے بھول جانا چاہیے. اور وہ پھر انہوں نے اپنی قوم سے بھی ایرانی قوم سے بھی یہ خطاب کیا ہے کہ اب ہم اس پوزیشن میں ہیں, اب خود مختار ہیں, ہم اپنی پالیسیاں خود بناتے ہیں, ہمیں کسی کی ڈکٹیشن لینے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم واشنگٹن سے جو ہے وہ اشارے آئیں اور پھر ہم اس کی روشنی میں جو ہے وہ اپنی پالیسی بنائیں. تو اب وہ دور ایسا نہیں ہے کہ اس میں پھر انہوں نے بڑی مثالیں دیں باقاعدہ رہبر معظم نے یعنی بڑی کھل کے باتیں کی کہ یہ لوگ اتنی پست سطح پہ آ گئے ہیں عالمی سیاست کے اندر کہ ایران جس کے ساتھ اچھا تعلق بنانے کی کوشش کرتا ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی دوسرا ملک حتیٰ ایران آنے کے لیے آمادگی کا اظہار کرتا ہے تو امریکی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور اس کے اس دورے کے لیے یا سفر کے راستے میں رکاوٹ پیدا کر دیتے ہیں تاکہ یہ اگر جائیں گے تو ممکن ہے کچھ سمجھوتے ہو جائیں, کچھ معاملات طے ہو جائیں, کچھ میمورینڈم پہ دستخط ہو جائیں. تو وہ اس حد تک یعنی یہ خارجہ سیاست کی تاریخ کا ایک عجیب یعنی یہ ایک تاریخی حصہ ہے کہ ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک اوور آل ایک پالیسی بتا دیتے ہیں کسی ملک کو, وہ ملک کوشش کرتا ہے, لیکن اس حد تک آنا کہ سفیروں کو آنے نہ دینا, اہم حکام کو ایران کا سفر کرنے کی اجازت نہ دینا, ایران جب کسی ملک کا سفر کرے تو وہاں کے اس ملک کے اندر ایک ایسی فضا ایران کے خلاف پیدا کر دینا, وہاں پہ لابنگ کر دینا,
جیسا کہ آپ نے کہا کہ پڑوسی ملکوں پر دباؤ ڈال کر
یعنی یہ وہ پست ترین طریقہ ہے. یعنی وزارت خارجہ کے جو ایک جسے کہتے ہیں نا ڈپلومیٹک کچھ اصول ہیں, کچھ اس کی اقدار ہیں, اس کو ٹھیک ہے ڈپلومیسی میں ہوتا ہے ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ہی ہوتا ہے, اس کو اپنی بات ہی منوانی ہوتی ہے, لیکن اس پست سطح پہ آ کے انہوں نے ایران کے خلاف جو اقدامات کیے ہیں تو اس سے امریکی جو وہ ماہیت ہے ان کی اندر کی جو غلبے کی سیاست اور پوری دنیا پہ قبضے کی جو خواہش ہے وہ واضح ہو کے آ جاتی ہے کہ کوئی کسی مخالف کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اگر یہ مخالف آج ہمارے سامنے کھڑا ہوگا تو ممکن ہے کل ہمارے سامنے کچھ اور لوگ بھی اس کو آئیڈیل سمجھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے. لہذا وہ رہبر معظم نے اس طرف جو ہے وہ خصوصی طور پہ اشارہ کیا کہ امریکہ کی پوری کوشش ہے کہ اس وقت خطے کے اندر جو ہمارا اثر و رسوخ ہے اس کو کم کریں, اور اس کے لیے وہ ہر طرح کا ہتھکنڈا استعمال کر رہا ہے. اس میں داخلی عناصر کو بھی استعمال کر رہا ہے, خارجی عناصر کو بھی استعمال کر رہا ہے. لیکن ایران نے جو روش اپنائی ہے اور انقلاب کی جو یہ روش ہے, اس کے اندر اتنی جاذبیت ہے کہ یہ اثر و رسوخ دوسرے ملکوں تک پہنچے گا اور اس کے اثرات بھی نمایاں ہوں گے.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. سامعین, اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے.